مور ریخہ 10 نومبر 1996 بمقام رائیونڈ اجتماع حضرت مولانا پالن پوری صاحب انڈیا والے اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتوں کو ہدایت فرما رہے ہیں. کل ہدایت 1.5 گھنٹے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ و من والہ کرتا دھرتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے کرنے کا ضابطہ اور قانون بنایا ہے. قانون ان کا یہ ہے کہ جو دینداری والے راستے پر اور نبیوں والے راستے پر چلے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کریں گے, اور جو بے دینی والے راستے پر اور نبیوں کے دشمنوں کے راستے پر مغضوب علیہم اور ضالین والے راستے پر چلے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر ناکام کریں گے. یہ ان کا قانون ہے. نبیوں والے راستے کا نام ہی ہدایت والا راستہ, اور نبیوں کا مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے راستے کا نام ہے دلالت والا راستہ, گمراہی والا راستہ. تو اونچے میں اونچی نعمت جو ہے انسان کو ہدایت کا ملنا ہے. اگر ہدایت مل گئی تو اللہ راضی ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے تو اتنی آخر کامیاب ہوگا. میرے محترم دوستو, اب ہدایت کیسے ملے؟ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں, جس کے بعد دینداری پر چلنا بالکل آسان ہوگا. دین کے ہر شعبے کے اندر دین کو لانا آسان ہوگا. کاروبار کا شعبہ ہو, گھریلو لائن کا شعبہ ہو, اور جتنے بھی شعبے ہیں اس میں دین کا لانا آسان ہوگا اگر دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے. ہدایت کا نور لانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ہدایت تو اللہ ہی دیں گے, ہدایت تو اللہ ہی دیں گے, اور کوئی نہیں دے سکتا. لیکن انہوں نے ہمیں بتایا تو تم اگر دو کام کرو تو میں ہدایت دوں گا. ایک تو یہ کہ تم مجاہدہ اور محنت کرو, اور دوسرے یہ کہ تم انابت اور اللہ سے دعا مانگو. دو باتیں اگر ہوں گی تو اللہ پاک ہدایت میں ہمت فرمائیں گے. جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ میں چاہوں گا جن لوگوں کے اندر یہ دو باتیں ہوں. اور گمراہی انسان میں اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر دنیا طلبی پیدا ہو جائے اور خود غرضی پیدا ہو جائے. یہ دو باتیں جب ہوتی ہیں تو انسان گمراہی کی طرف چلتا ہے, اور وہ دو باتیں پیدا ہوتی ہیں تو انسان ہدایت کی طرف چلتا ہے. اس وقت میں جو ہم آپ جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں تو اس محنت کا اور مجاہدے کا آپس میں ہم بات چیت کریں, سوچیں سمجھیں کہ وہ محنت اور مجاہدہ کیا ہے جس پر اللہ پاک خوش ہو کر ہدایت دیتے ہیں, اور جس ہدایت کے ملنے کے بعد پھر پورے دین پر آدمی کا چلنا آسان ہوتا ہے. اور پورے دین پر جب چلنا آسان ہوگا تو کاروباری لائن میں بھی دین آئے گا, گھریلو لائن میں بھی دین آئے گا, اسی طرح کھانا کھانے میں, پانی پینے میں, اسی طرح استنجا کرنے میں, ہر ہر لائن کے اندر دین کا آنا بالکل آسان ہوگا. دین اس وقت بنے گا جب ہر شعبہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. لیکن دین جو ہے وہ ایک دم سے زندہ نہیں ہوتا, وہ دھیمے دھیمے زندہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ چھ نمبر بتائے گئے ہیں. چھ نمبروں کے اوپر آدمی محنت کرے تو پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے گی. جماعتوں میں نکلنے بعد دی اور مقامی کام کرنے کے اندر بھی ہمیں چھ نمبروں کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. کسی قسم کی کوئی اختلافی یا سیاسی بات اس کے اندر ہمیں نہیں کرنی. چھ نمبروں میں پہلا نمبر کلمے کا ہے. کلمے کے اندر چند باتیں ہیں. ایک تو اس کے الفاظ ٹھیک ہوں. بنجر بستیوں کے اندر آپ جاؤ گے تو وہاں لوگ کلمے کا لفظ بھی نہیں جانتے, ان کے الفاظ کو ٹھیک کرایا جائے. دوسری بات اس کے معنی صحیح ہو, جون سی زبان میں اس کا ترجمہ ہو وہ صحیح ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ تو اپنے اردو میں ترجمہ ہوا تو دوسری زبان میں ترجمہ اسی لائن سے ہوگا. اور تیسری بات اس کلمے کے اندر یہ ہے کہ کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے. بندے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں ہر کام تیرے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا, تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے وعدہ کر دیا کہ میں تیری دنیا اور آخرت کی زندگی بناؤں گا. یہ معاہدہ ہو گیا. چوتھی بات اس کلمے کے اندر یہ ہے کہ یہ یقین کے بدلنے کا کلمہ ہے. ساری مخلوقات پر سے یقین ہٹا کر اللہ پر یقین کا لانا. لا الہ الا اللہ سوا اللہ کے کوئی بات یہ قابل نہیں, اس لیے کہ عزت اور ذلت, کامیابی ناکامی, اطمینان پریشانی, خوف امن, بیماری تندرستی, موت حیات, جتنے بھی حالات ہیں اس کے لانے والے اللہ ہیں. غیر سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ دکھائی نہیں دیتے اور غیر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو آدمی کا ذہن غیر کی طرف جاتا ہے اور آدمی غیر کے اندر کامیابی ناکامی کو سمجھتا ہے, حالانکہ اس غیر کے اندر جہاں کامیابی دکھائی دیتے ہیں اللہ ناکامی ڈال چکا ہے. فرعون قارون حامان کے پاس ملک مال تھا اور اللہ نے ناکامی ڈال دی, اور اسی طرح بنی اسرائیل کے پاس ملک مال نہیں تھا. جو موسیٰ علیہ السلام بھی بات مانتے تھے, بالکل غریب تھے, کمزور تھے, کم تعداد تھے, لیکن ان کا یقین اللہ پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے مانی تو اللہ نے ان کو کامیابی دی تھی, باوجود ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. قیامت یہ ہوا جب غیر سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والے اللہ ہی ہیں, تمہیں اللہ کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہم لوگوں کے لیے پہلے جس زمانے میں جو نبی آئے ان کا طریقہ تھا, اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور قیامت تک وہی طریقہ رہے گا. تو میرے محترم دوستو, حکم اللہ کا ماننا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا ہر لائن کے اندر. اب اس میں جو سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا وہ نماز کا ہے. کلمہ جو ہے اس کے ذریعے ایمان میں طاقت کا پیدا کرنا ہے, یہ تو 24 گھنٹہ ضروری ہے. ایمان تو 24 گھنٹہ ضروری ہے. اس کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ کا جو ہے وہ نماز کا ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ ضروری ہے. نماز ہر مسلمان مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو ترغیب دے کر نماز پر لانا چاہیے. ترغیب دے کر لانا چاہیے, لڑائی جھگڑا کر کے نہیں لانا چاہیے. اس لیے نماز کا پڑھنا دن میں 5 مرتبہ ضروری. اب یہ نماز جو ہے اگر طاقتور بن گئی تو اس کے بڑے بڑے 3 فائدے ہوں گے. فائدے تو بے شمار ہیں. نماز طاقتور بن جائے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان برائیوں سے رکے گا. جن برائیوں کی بنا پر دنیا اور آخرت میں مصیبت اور پریشانی آتی ہے, ان صلاح طرح الفاشائے بن کر نماز اگر طاقتور بن گئی تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی. یا کنا بجو یا کنستین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی مدد آ گئی نماز پر, بشرطے کہ نماز طاقتور بن جائے. اور تیسرا فائدہ نماز کا یہ ہوگا کہ نماز اگر طاقتور بن گئی تو دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے گا. دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور اگر دل میں ہدایت کا نور نہیں آیا تو پھر دلالت اور گمراہی کا اندھیرا آ جائے گا. اب ہدایت کا نور دل کے اندر کیسے آوے؟ نماز کو طاقتور بنانے سے. یہ تین فائدے مت بھولنا, برے کاموں سے رکے گا اللہ کی مدد آئے گی اور دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے گا. دل میں ہدایت کا نور آ گیا تو دنیا کی کوئی چیز میں سرپاس نہ ہو یہ آدمی کامیاب ہوگا. اور دل میں ہدایت کا نور نہیں آیا, بلارت گزرائی کا اندھیرا آیا تو ساری دنیا میں اس کے ہاتھ پہ ہے تو اور برباد ہوگا. لیکن دل جو ہے چھپا ہوا ہے اور اس کے اندر ہدایت کا نور جو آتا ہے وہ بھی چھپا رہتا ہے. ہمیں کیسے معلوم ہے کہ دل میں ہدایت کا نور آیا یا نہیں آیا؟ اس کی ایک نشانی ہے. نشانی یہ کہ جس کے دل میں ہدایت کا نور آیا ہوگا تو اسے اعمال کے اندر کامیابی دکھائی دے گی. جب اعمال کے اندر کامیابی دکھائی دے گی تو مقابلے پر اگر چیزیں پڑیں گی تو چیزوں کو قربان کر دے گا لیکن اعمال کو نہیں چھوڑے گا. اور جس کے دل کے اندر ہدایت کا نور نہیں اترا ہوگا اور دلالت اور گمراہی کا اندھیرا ہوگا اس کی بھی ایک نشانی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے چیزوں کے اندر کامیابی دکھائی دے گی. تو اگر مقابلہ اعمال سے پڑ گیا تو چیزوں کو لے گا اور اعمال کو چھوڑ دے گا. یہ دونوں کی میں نے نشانی بتا دی. اس کی ایک مثال بھی بتا دوں. کاروبار کے اندر مثلاً یہ سچائی والا عمل کرتا ہے کہ اسے 50,000 روپے کا نفع ہوتا ہے, لیکن سچائی والا عمل چھوڑتا ہے تو اسے 55,000 کا نفع ملتا ہے. اب یہاں پر مقابلہ پڑ گیا 5,000 کا اور سچائی کا. اگر دل میں ہدایت کا نور ہوگا تو سچ بولے گا اور 5,000 کو چھوڑے گا. اور دل میں اگر دلالت اور گمراہی کا اندھیرا ہوگا تو 5,000 دے گا اور سچائی کو چھوڑے گا. یہ اس کی نشانی ہے. اس نشانی کے اعتبار سے ہم سارے اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں کہ ہر وقت مقابلہ پڑتا ہے چیزوں کا عمل ہوگا تو اس موقع پر آدمی چیزوں کو لے کر عمل کو چھوڑتا ہے یا عمل کو لے کر چیزوں کو چھوڑتا ہے. اثر کی اذان ہو گئی, خریدار بہت کھڑے ہیں. اب اگر نماز پڑھنے جاتا ہے تو خریدار بے نمازی کی دکان پہ چلے جاتے ہیں اور خریداروں کو فارغ کرتا ہے تو اثر کی نماز جاتی ہے. تو جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوگا وہ خریداروں کو چھوڑ دے گا اور نماز کو پڑھ دے گا. لیکن اس کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی کہ خریداروں سے جتنا بھی مال مجھے ملے گا اس مال سے میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہوتا, اللہ سے ہے. اور اللہ زندگی بنانے پر آئیں گے تو بغیر مال کے بھی بنا سکتے ہیں, پر بگاڑنے پر آئیں گے تو مال کے اندر بھی بگاڑ سکتے ہیں. تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, وہ نماز کی طرف آ جائے گا. نماز پر جو اللہ کا وعدہ کامیابی کا ہے اس پر اس کا یقین ہوگا. لیکن وہ کامیابی دکھائی نہیں دیتی, نظر نہیں آتی. وہ اللہ رسول کی خبر ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ غیب میں ہوتی ہے. اور اس خبر پر یقین کرنا اس کا نام ایمان ہے. اور ایمان ہی سے سارے شعبے چلتے ہیں. یہ میں نے نماز کے بارے میں بتایا تین باتیں. لیکن شرط یہ ہے نماز طاقتور ہو تب یہ تین باتیں ہوں. اب نماز طاقتور کیسے بنے؟ بالکل آسان ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. نماز کو طاقتور بنانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک کام تو یہ کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے, اور یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا. شروع سے لے کر آخر تک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اس کے لیے علم کو حاصل کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے, نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے آدمی کو اللہ پاک کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ پاک سے دعاؤں کا ماحول. یہ جتنا اہتمام کرے گا تو نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے گا تو بالکل مشکل نہیں ہے نماز کو طاقتور بنانا. اور نماز طاقتور بن گئی تو پھر وہ تین بڑے بڑے فائدے بھی آ جائیں گے ان شاء اللہ, دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. یہ تین نمبر تو ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور تعلق ہو جائے گا. لیکن انسان اکیلا کہیں رہتا نہیں ہے, اس کے ساتھ دوسری مخلوقات بھی رہتی ہے. گھر پر رہتا ہے تو بیوی بچے رشتے دار خاندان والے, باہر جاتا ہو تو بہت سے لوگ اس کی دکان پر خریدنے کے لیے آتے ہیں, اس کا معاملہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اکیلا نہیں رہتا, دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا رہتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ کا تعلق بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنے کے لیے تین باتیں بتا دی, اور انسان کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جائے اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو ہر انسان کا حق ادا کرنا ہوگا, اور دوسرے ہر انسان کے اوپر مہربانی کرنی ہوگی. حق ادا کرنے کا نام ہے فضل, جس کا ترجمہ انسان ہے, اور مہربانی کرنے کا نام ہے احسان, جس کا ترجمہ اخلاق ہے. ایک طرف عدل اور انصاف ہو مخلوقات کے ساتھ, دوسری طرف احسان اور اخلاق. قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یعنی بالعدل والاحسان, دونوں باتوں اللہ تعالی نے حکم دیا. اب لوگوں کے ساتھ اللہ نے انصاف کا معاملہ کرنا, احسان اور اخلاق کا معاملہ کرنا, خریدار مسلمان آگے یا غیر مسلم آگے, لیکن اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا, دھوکہ نہ دینا, قبل نہ کرنا, خیانت نہ کرنا, ناک توڑنے کمی نہ کرنا, ڈنڈی نہ مارنا, ملاوٹ نہ کرنا, ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور اگر کوئی مہربانی کے قابل, رحم کے قابل کوئی آ گیا تو وہ مسلمان ہو تو بھی اور غیر مسلم ہو تو بھی اس کے اندر رحم کرنا ہوگا. کاروباری لائن کے اندر بھی اور گھریلو لائن کے اندر بھی, معاشرت کے اندر بھی اور معاملات کے اندر بھی. لیکن اس کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے, اور وہ نمونہ بنیں گے کلمہ پڑھنے والے. اور کلمہ پڑھنے والے نمونے اس وقت بنیں گے جبکہ کلمہ پڑھنے والوں کا آپس میں اجتماعیت ہو, جوڑ ہو, انتشار نہ ہو. اور جوڑ پیدا ہوگا کلمہ پڑھنے والے میں اس وقت جب ایک دوسرے کا اکرام کریں صرف کلمے کی وجہ سے, اس میں قومیت اور خاندانیت وغیرہ نہ ہو. کسی بھی قوم کا, کسی بھی خاندان کا, کسی ملک کا, کسی صوبے کا, کسی ذہن والا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا آئے تو اس کا اکرام کرنا. حضرت بلال حبشے سے آئے, حضرت صہیب روم سے آئے, حضرت سلمان فارس سے آئے, مختلف صحابہ مختلف قبائل کے آئے, لیکن حضرت نے ایک دوسرے کا اکرام کیا تو اس سے اجتماعیت پیدا ہوتا ہے. وہاں تسیم الحمد للہ جمیا, سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو, اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوط پکڑو. اللہ کی رسی جو ہے وہ اللہ کا دین ہے. جتنا اس رسی کو مضبوط پکڑا جائے گا, یہ رسی بڑی مضبوط رسی ہے, لن فسا بلا, یہ ٹوٹتی نہیں ہے. ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے انسان اگر اس رسی کو پکڑ لیں تو رسی ٹوٹتی نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے, چھوٹ سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. اس رسی کو سارے کے سارے مزدور پکڑے تو اجتماعیت آئیں گے, اور یہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر اس کے اندر تنازع اور لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو نمونہ بنے گا یہ کلمہ پڑھنے والا, ایک دوسرے کا اکرام کرے بغیر قومیت اور خاندانیت اور انسانیت کے. ان میں اجتماعیت آ گئی, وہ اجتماعیت جو ہے وہ ساری دنیا کے انسان دیکھیں گے. کہ دیکھو ان لوگوں نے کیسی استعمالیت ہے, اور استعمالیت جو آتی ہے تو آسمان کو اللہ تعالیٰ کی مدد دیا استعمالیت کے ساتھ, دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد دی ہے. اس استعمالیت کو دور کرنے کا فکر کریں گے وہ لوگ جو اہل باطل ہیں, لیکن اگر واقعی میں استعمالیت ہے تو وہ استعمالیت پہ فرق نہیں ڈال سکیں گے, کیونکہ اللہ کی تائید غیبی بھی ہوگی. تو اس لیے اکرام مسلم کا جو نمبر ہے یہ نمبر ایمان والوں کے اندر اجتماعیت کے پیدا کرنے کا نمبر ہے, اور یہی پھر نمونہ بنیں گے پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے کہ جہاں پر یہ ایمان والے اور قلبے والے ہوں گے تو ان کی ساری لائن ایسی ہوگی جو لوگوں کے دلوں کو کھینچنے والی ہو, جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے اس طرح ان کی جو پاک زندگی ہے وہ انسان کے دلوں کو کھینچے گی. تو یہ لوگ بڑے اخلاق والے ہیں, اور یہ لوگ بڑے عدل و انصاف والے ہیں, اور یہ لوگ ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن کے اندر رہے کہ یہ چار باتیں بتائیں, چار نمبر جو بتائیں اس کے اندر طاقت اور جان پڑے گی اخلاص کے ساتھ, اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور کوئی جذبہ نہیں. اگر دنیا پہلے بھی خود غرضی کے ساتھ دین کا کام کیا تو اخلاص نہیں رہا, اخلاص جب نہیں رہتا تو پھر اللہ کی تائید نہیں ہوتی. بغیر اخلاص کے شہید بنا, سخی بنا, قاری بنا, ان جہنم کے اندر چلا گیا, اور اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل عمل کیا اس کا بدلہ اللہ پاک بہت زیادہ دیں گے. تو پانچویں چیز اخلاص ہے, عمل کو خالص کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اخلاص کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب دین کا کام کرے تو وہ دنیاوی اغراض کے لیے نہ کرے, دین کا کام کرے اپنی دنیا قربان کر کے تو امید ہے اخلاص کو ملے گی, اور اگر دین کا کام کر کے دنیا حاصل کرے تو اس کے اندر ڈر ہے اخلاص کے چلے جانے کا. یہ پانچ نمبر ہوئے, کلمہ, نماز, علم اور ذکر, اکرام مسلم اور تصحیح نیت, نیت کا صحیح کرنا یعنی اخلاص. اب چھٹا نمبر ہے, چھٹا نمبر جو ہے دعوت کا ہے. دعوت کا معاملہ یہ ہے, یہ دعوت کا کام کرنا یہ کام نبیوں کا تھا. نبی جو آتے تھے وہ کسی قوم, کسی خاندان, کسی گھرانے یا کسی شہر کے لیے وہ آتے تھے یا کسی ملک کے لیے, اور اس کو محنت کا میدان بناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے تشریف لائے, اور قیامت کے زمانے کے لیے آپ تشریف لائے, اور آپ دنیا سے تشریف لا کر چلے بھی گئے قبر مبارک ہو. لیکن آپ کا زمانہ نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, تو آپ کا جو نبوت کا جو کام تھا دعوت کا وہ کام اس پوری امت کے حوالے کر دیا آپ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے, اور سوا لاکھ سے زیادہ کا مجمع تیار کر دیا جو آپ کے والا کام کرے. پھر وہ مجمع دنیا نے پھیلا اور اس نے آپ کا والا کام کیا. تو بہت سے لوگوں نے ان مجمع میں سے بہت سے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا, پھر وہ بڑے بڑے کام کرنے والے بنے دین کے. اسی میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے, آنے جا کے اور بھی بہت سے بڑے دین کے کام کرنے والے پیدا ہوئے ہر زمانے کے اندر, اور انہوں نے نبیوں کے طریقے پر کام کیا. تو چھٹا نمبر دعوت کا ہے, اور دعوت کون دے دے, پوری امت دے دے, کب تک دے دے, پوری عمر دے دے, پوری امت دے دے, اور جب وہ امت جاوے تو دوسروں کو اپنا کام کرنے والا بناتی ہوئی جائے, خالی چھوڑ کے نہ جائے. اس طرح پورے عالم کے اندر اس کی فضا بنی ہوئی, اور فضا کے بنانے والے ہوں گے اللہ. یہ چھ نمبر ہیں ہمارے, ان چھ نمبروں کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا ہے, ادھر ادھر نہیں جانا. ان چھ نمبروں کی عادت ہمارے اندر پڑ گئی تو ہمارا روزہ بھی طاقتور، زکات بھی طاقتور، حج بھی طاقتور، اور کاروباری لائن جو ہے وہ بھی اللہ کی مدد کو لانے والی، گھریلو لائن بھی اللہ کی مدد کو لانے والی. ان چھ نمبروں کی ہمیں مشق کرنی ہے. مقام پر رہ کر کام کریں تو چھ نمبروں کی مشق، اور جماعت میں نکل کر کام کریں تو چھ نمبروں کی مشق. اب اس کے اندر ہمارے یہ بڑے ہیں اس زمانے کے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ امت نے کام بالکل دعوت کا چھوڑ دیا ہے تو اس کی عادت ڈالنی ہے. تو عادت ڈالنے کے لیے شروع میں ایک مرتبہ چار مہینہ ہر امتی دے دی دعوت کے کام کی سزا بنانے کے لیے، اور سال کا چلا مہینے کے تین دن اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے. جب یہ کرنا شروع کرے تو اس میں پھر اللہ جل جلالہ منوالہ کی طرف شروع سے چلنا شروع کیا تو اللہ پاک اسے اور اپنی طرف کھینچیں گے. اللہ جل جلالہ منوالہ کی شان ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے، من اتانی، جو آدمی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس طرف دوڑ کر آتا ہوں، اتنے تو ہر ملا جو میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں اس طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو اس طرف دو ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس طرف دوڑ کر آتا ہوں، جو مجھے چپکے چپکے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو چپکے چپکے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے جسے بڑھیا مجمع جو فرشتوں کا ہے میں اس کو اسے یاد کرتا ہوں. تو انسان جب تھوڑا سا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے کھینچ لیتا ہے. تو اس نے تو چار مہینہ دیا، سالانہ، ماہانہ اور روزانہ کی ترتیب بنائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اس کی بڑھتی ہے. بڑھتے بڑھتے بہت سے ہمارے کام کرنے والے سال کے چار مہینے دینے لگے، مہینے کے دس دن دینے لگے، اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے دینے لگے. یہاں تک پہنچ کر ہمارے بہت سے کام کرنے والے اللہ کے فضل سے ہمارے اس ملک کے اندر بھی، دوسرے ملکوں کے اندر بھی. لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی. بات پوری اس وقت ہوگی کہ سارے کے سارے دعوت کے کام میں لگے، اور گھر کے اندر جتنے کمانے والے ہیں آدھے تو چلے جائے جماعتوں کے اندر دین کے تقاضوں پر، اور آدھے مقامی کام کر، اور مقامی کام کے اندر بھی بہت سی گنجائش ہے، اور راہ کاروبار ہے اس کو سلوٹوں کے اندر کریں. جتنا اللہ پاک نے طے کیا اتنا اللہ پاک دے کر رہے ہیں، یہ تو کرنا ہے. اب اس مجمعے کے اندر دو طرح کے بھائی بیٹھے ہیں، بہت سے بھائی وہ بیٹھے ہیں جو ابھی اللہ کے راستے میں جائیں گے. کوئی ملکوں میں جائے گا، کوئی انگلینڈ میں جائے گا، کوئی سال بھر، کوئی چار مہینہ، کوئی چلا، اور بہت سا مجمعہ یہ ہوگا کہ جو اپنے گھروں پر واپس جائے گا. دونوں کے لیے فائدہ مند بات کرنی ہے. جو لوگ اپنے گھروں پر واپس جائیں گے تو وہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں مقامی کام کرنا ہے، اور نیت یہ کریں کہ ہم جلد سے جلد چار مہینہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. یہ نیت اپنے ذہن کے اندر لے کر جائیں. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ذہن میں یہ نیت رکھیں کہ چار مہینہ یا آٹھ مہینہ یا بارہ مہینہ یا ڈیڑھ سال پورا کرنے کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے تو واپس لوٹنے کے بعد بھی ہمیں گھروں پر کام کرنا ہے، پھر دوبارہ نکلتا ہے. پوری زندگی کی نیت کی جائے، کرنے والے اللہ ہے، بالکل آسان ہوگا. گھر پر جو آدمی جا رہے ہیں تو انہیں بھی مسجد اور جماعت کے اندر کام کرنا ہے. انہیں گش بھی کرنی ہے، انہیں تعلیم بھی کرنی ہے، انہیں نماز بھی پڑھنی ہے، انہیں گھروں کے اندر بھی تعلیم کرنی ہے، مہینے کے تین دن بھی انہیں دینے ہوں. تو اس میں وہ کیا کریں؟ تو وہ لوگ بھی غور سے سنیں کہ جماعت میں نکلنے والے جیسا کریں گے ویسا تمہیں کرنا ہے. جماعت میں جب آدمی نکلتے ہیں تو دس آدمی کی جماعت یا کچھ کم و بیش جماعت ہوتی ہے، اور اس میں ایک آدمی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، جس کو امیر کہتے ہیں. قرآن کا اور حدیث کا لفظ جو ہے وہ تو ہے امیر. پھر آج امیر کا لفظ کہنے سے ذرا تھوڑا جھجکنے پڑا, اس لیے امیر کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر گورنر کے معنی میں آتا ہے. تو عربی ملکوں کے اندر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ دوسرے ملک کا گورنر ہمارے یہاں کہاں سے آ گیا, اس لیے بجائے امیر کے مسئول کہتے ہیں. اور اردو کے اندر بھی امیر کا لفظ کہنے میں ذرا جھجک ہونے لگی کہ اس کو کوئی عہدہ سمجھا جانے لگا. امیر کے معنی سمجھے عامر یعنی ڈکٹیٹر, حالانکہ عامر نہیں ہے یہ امیر ہے. امیر کے معنی کہ ہمیشہ کام کا جس سے فکر ہو, جیسے حسین ہمیشہ اس کے ساتھ خوبصورتی نہیں ہوئی ہو, جمیل کریم. تو اسی طرح امیر جسے ہر وقت دین کے کام کا فکر ہو, اصل تو یہ تھا. لیکن ماحول کے خراب ہو جانے کی بنا پر اثر پڑتا ہے آدمی پر, تو بعد میں تب وہ سمجھ میں رکھتا ہے میں آنے ہوں, میری چلے گی. حالانکہ اثر اصل امیر بنانے کے قابل اور ذمہ دار بنانے کے قابل وہ ہے کہ جب اسے ذمہ دار بنایا جائے تو عام ایسا رہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اندر کون ذمہ دار ہے کون غیر ذمہ دار ہے, اتنا ملا جلا ہے. اور جب اس کو ذمہ دار نہ بنایا جائے اور عام رکھا جائے تو فکر کے اندر وہ ایسا ہو جیسے ذمہ دار فکر مند ہوتا ہے. جماعت کا ہر آدمی فکر میں ذمہ دار کے برابر ہو, اور ذمہ دار جو ہے اپنی روش میں عام آدمی کے برابر ہو, تو ایسے آدمی ذمہ دار بنانے کے قابل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی توفیق میں ہمیں فرمائے. جماعت یہاں سے جب روانہ ہوگی مسافر کر کے کسی ایک جگہ پر ٹھیکا ٹھکانا بنا لے اور ایک دوسرے سے جان پہچان ہو جائے. پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. عام مجموعہ ہے اس میں ہم بیان کر رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس مجمع کے اندر کن کن صلاحیتوں اور کن کن سماج کے آدمی ہیں. اس مجمع کے اندر تقوی والے, توکل والے اور اللہ کے سامنے عنایت کرنے والے, اللہ کے سامنے رونے والے, یہ معلوم کتنے ہوں گے ہم اسے نہیں جان سکتے. لیکن الگ الگ جب ملاقات کر کے دیکھیں گے تو پھر ان کی صلاحیت بھی سیکھنے معلوم ہوں گے. ہر ایک سے الگ الگ مل کر ان کی صلاحیتوں کو بھی سمجھا جائے, اور پھر اس میں کوئی زیادہ جاننے والے کوئی کم جاننے والے تو ان کے آپس میں جوڑی ملائی جائے. کلمہ جس کا یاد ہے, جس کا یاد نہیں ہے تو جس کو یاد ہے وہ اس کو یاد کرا لیں. نماز جس کو یاد ہے دوسرے کو یاد کرا لیں. ضرور سے میں یہ سلسلہ اپنے شروع ہو جائے. اب اس کے بعد جون سی ریل یا جون سی موٹر یا جون سا ہوائی جہاز پکڑنا ہے, اس وقت تک کا جو وقت ہے اس کا پروگرام بنا لیا گیا تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ جائے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیزیں جو ٹائم ہے, وقت ہے. اس وقت کو جتنا صحیح استعمال کریں گے اتنا دنیا آخرت کے ساتھ برکت کا معاملہ ہوگا. موٹر یا ریل کے انتظار میں جب بیٹھے تو ذمہ دار کسی کو بنا دے کہ بھائی ٹکٹ وغیرہ کی کام تم دو آدمیوں کو کرنا ہے, تو وہ تو فکر کو کریں گے. اور باقی جماعت جو ہے مشہور ہو جائے اپنے تعلیم کے حلقے کے اندر. عام جگہوں کے اوپر جو تعلیم کا حلقہ ہو اس کے اندر, کیونکہ ہر جگہ آپ جاؤ گے, اس کے اندر یہ فکر کیا جائے کہ دوسرے لوگ جو بغیر ایمان والے ہوں گے, بغیر کلمے والے ہوں گے, وہ بھی سنیں گے. تو اس بنا پر ایسی بات تعلیم میں کی جائے جو ان کو بھی دلوں کی کھینچنے والی ہو. شرافت ہے, اخلاق ہے, آخرت ہے, اللہ کی عصمت ہے, جنت و جہنم ہے, ان باتوں کی تذکرہ اگر ہوگا تو دل ان کے بھی قریب ہونے شروع ہو جائیں گے. اور کیا جب ہے کہ اللہ پاک ان کو ایمان دے دے, ایمان کی حرارت ان کے اندر آنی شروع ہو جائے گی اور پھر وہ ایمان والے بن جائیں. ماحول ہمارا ایسا بنے, ریل یا موٹر میں بھی ہمارا ضائع نہ جائے. ایک دوسرے کے سیکھنے سکھانے میں لگی یا اللہ پاک کے ذکر میں لگی، قرآن پاک کی تلاوت میں لگی. اگر دوسرے بغیر ایمان والے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اخلاق کے برتنے میں لگے. اس کے بعد میں موٹر سے یا ریل سے جب اترنا ہو تو سامان کے بیچ میں رکھ کے ساری جماعت کو ذہن بنا کر دعا کر کے پھر روانہ ہونا ہو. روانہ جب ہوں اگر پیدل جماعت جا رہی ہے تو جوڑیاں بنائی جائیں اور سیکھنے سکھانے کی فضا رہی تاکہ یہ زمین قوم زمین گواہی رہی اور سکھانے والے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے دعا میں لگ جائیں گے. بڑی عجیب برکت ہے کہ جو آدمی دوسرے کو سکھائے گا اللہ یصلون علی معلمین ناصر خیرا، آسمان کے سارے فرشتے اس کے لیے خیر کی دعا مانگیں گے، فرشتوں کی دعا ملے گی. گھر کے اندر بیوی کو بھی اگر سورہ فاتحہ سکھائے گا تو آسمان کے سارے فرشتے دعا میں لگ جائیں گے. بڑی عجیب و غریب دولت ہے سکھانا، جتنا جانتا ہے اس کا سکھانا. اور سیکھنا جو ہے یہ بھی عجیب و غریب دولت ہے. سیکھنے کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں، نیچے بھی فرشتوں کا پر بچھا ہوا ہے، اوپر سے بھی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ آدمی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا، لیکن یہ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، دیکھے بغیر یہ یقین کر لینا اس کا نام ایمان بالغیب ہے. اور اسی پر ساری طاقت اعمال کی بنتی ہے اور دین کی بنتی ہے. بغیر دیکھے مان لینا، اللہ رسول کی خبر پر مان لینا. بستی کے اندر اگر چلنا ہو تو اس میں جوڑیاں نہ بنانا، اس میں الگ الگ چلیں مل جل کر، نظروں کی حفاظت کریں. نظر سے کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا یا تصویروں کو دیکھنا یہ نہ کریں، کیونکہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر ہے اور زہریلا تیر ہے. اللہ نظروں کی حفاظت کرا دے گا. مسجد کے اندر جب داخل ہو تو سنت طریقے پر داخل ہو. اگر جنگل میں وضو کر لیا اس نے تو با وضو ہو کر ہی داخل ہو، نہیں تو اندر جائیں وضو کر لیں. ہم جو ٹھہریں گے مسجدوں میں ٹھہریں گے، اور مسجدوں کے اندر ہم نقل اتاریں گے مسجد نبوی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی بنائی تو مسجد نبوی کے اندر دو طرح کے آدمی تھے، ایک تو ہجرت کر کے آنے والے اور دوسرے مکان کے رہنے والے. تو اسی طرح جون سی بستی میں جاؤ گے وہاں تم کو عام قسم دو قسم کے آدمی ملیں گے. آپ تو چلے گئے وہاں جلیں گے نقل اتار کر، تو بستی والے جو ہیں وہ انصار کی نقل اتاریں. ہم لوگ سارے یا تو مہاجرین کی نقل اتاریں یا انصار کی نقل اتاریں. تو جو معاملہ اللہ کا مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہوا تھا وہ معاملہ انشاءاللہ ہمارے تمہارے ساتھ ہوگا. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو یا تو مہاجرین کی نقل اتارنے کا موقع مل رہا ہے یا انصار کی نقل اتارنے کا موقع مل رہا ہے. بعض اپنے وقت پورا کر کے گھروں پر جائیں گے، ان کے ہاں جماعت آئے گی تو وہ انصار کی نقل اتاریں. مسجد کے اندر تحیت المسجد پڑھ چکنے کے بعد مشورے میں بیٹھے، سامان وغیرہ جو ہے اگر ممکن ہے تو مسجد کے باہر رکھے، تو کمرے میں مسجد میں رکھنا پڑے تو ترتیب کے ساتھ رکھے، مسجد کی بے حرمتی نہ ہو. تمام حضرات کے بہت بڑا فکر یہ ہوگا کہ بہت سے بستیاں ایسی ہیں جہاں مسجد ہی نہیں ہے، وہاں ہم کیا کریں. وہاں جون سی بھی جگہ تم تجویز کر کے مسجد والا کام کرو گے تو مسجد نبوی والی برکتیں اور مسجد والی برکتیں اس جگہ پر ہوں گی جہاں پر مسجد والا کام کیا جائے. جو علم پیل مسجدوں، مسجد جو ہے میرے لیے پاک بنا دی گئی. کیا جو علم جو علت لیل اردو مسجدوں میں تو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین جو ہے میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی. تو زمین کے جون سے حصے میں بھی آپ نماز پڑھو گے، تعلیم کرو گے، ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، اور اس کے اندر دعا مانگو گے, آنسو بہاؤ گے, آہیں بھرو گے, تو مسجد کے اندر یہ کام اگر آپ کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں آتی وہ زمین کے جس حصے میں بھی کرو گے تو اللہ کی مددیں وہاں پر بھی آئیں گی. یہاں تک کہ عورتیں گھروں میں, ان گھروں کے اندر وہ مسجد والا کام کریں گی تو گھروں کے اندر مسجد والی برکت آ گئی ان شاء اللہ. میرے محترم دوستو, سب سے پہلا کام جو کرنا ہے تحت المسجد بڑھ کر وہ ہے مشورہ. ہمارا دین کا جو کام ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے. جو آدمی مشورہ کرتا ہے تو وہ شرمندہ نہیں ہوتا. ماں خوابا من استخار و ماں ندیما من استشار و ماں اعلی من اقتصد. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر مختصر جملوں کے اندر نہ معلوم کتنے مسئلے حل فرما دیے کرتے تھے. یہ سرے ماں خوابا من استخار, جس نے اللہ سے استخارہ کیا تو وہ نامراد نہیں ہوا. وما ندیما من استشار, وہ آدمی شرمندہ نہیں ہوگا کہ جو مشورہ کرے, مشورہ کر کے کام کرے گا تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا. مشورہ جو بات کہے وہ کرے گا. اور ماں اعلی من اقتصد, جو آدمی میانہ روی کے ساتھ چلے گا تو وہ تندرست نہیں بنے گا. میانہ روی کے معنی یہ ہے کہ وہ فضول خرچی بھی نہ کرے اور بخیلی بھی نہ کرے, تو یہ آدمی تندرست نہیں ہوگا. لیکن یہاں دھوکا لگتا ہے بعض آدمیوں کو, فضول خرچی اور سخاوت کی بارڈر ملتی ہے اور کفایت شعاری اور بخیلی کی بارڈر ملتی ہے. تو ناواقف آدمی بنتا تو ہے بخیل اور سمجھتا میں کفایت شعار ہوں, یا بنتا تو ہے فضول خرچی کرنے والا اور سمجھتا ہے میں سخی ہوں. تو ان دونوں بارڈروں کو سمجھنا, جماعتوں میں نکل کر ایمان والوں کی باتیں سن کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر یہ فرق معلوم ہو جائے گا خود کہ میں بخیلی کر رہا ہوں یا میں کفایت شعاری کر رہا ہوں, یا میں سخاوت کر رہا ہوں یا میں فضول خرچی کر رہا ہوں. فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہیں. اور سخاوت کرنے والے کے بارے میں تو کیا کہنا, بڑی اس کی فضیلت ہے. تو درمیانی چال جو چلے گا وہ محتاج نہیں بنے گا, تندرست نہیں بنے گا. یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ماں ندیما من استشار, مشورہ کرنے والا شرمندہ نہیں ہوگا. تو پہلے مشورہ کریں, مشورے کے اندر چند باتیں یہ سوچنی ہے. ایک تو یہ سوچنا ہے کہ اس مسجد سے جماعتیں کیسے نکالی جائیں, ایک جماعتی جماعتیں اور پورے عالم کے اندر جماعتیں کیسے بھیجی جائیں. ہمارے مذہب کے سارا اوپرا اوپرا معلوم ہوتا ہوگا, ایک مسجد سے پورے عالم میں جماعتیں کیسے. لیکن کرنے والا اگر اللہ کو جانتا ہے آدمی تو اس کو مشکل نہیں سمجھے گا کہ وہی سیدھی سادھی مسجد نبوی تھی اور اسی سے جماعتیں پورے عالم کے اندر گئی, بلا واسطہ یا بلا واسطہ. اس وقت جتنی جماعتیں پھر رہی ہیں وہ بلا واسطہ مسجد نبوی والی جماعتیں ہیں. جماعت سے جماعت, جماعت سے جماعت اور عالم کے لیے چیز چل پڑی, تو اس کو مشکل نہ سمجھا جائے. ایک تو یہ کہ یہاں سے بستی سے جماعت کیسے نکالی جائے اور جماعتیں کیسے نکالی جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بستی کے اندر مقامی کام کیسے چالو ہوں, مسجد پر جماعت کیسے بنے. یہ دو فکریں کرنی ہیں. اس کے اندر 24 گھنٹے کا پروگرام بھی بنانا ہے, نظام بھی بنانا ہے. بیان رات کا مغرب کے بعد ہوگا یا عشاء کے بعد ہوگا, 9:30 کا کون سا وقت ہوگا, خصوصی گشت کس طرح کیا جائے, خصوصی گشت سے پہلے اپنے کھانے کا انتظام کرنا, یہ ساری باتیں پہلے سے سوچنے کی ہوتی ہیں. مشورہ کرنے کے لیے جب جماعت بیٹھے تو جو ذمہ دار ہے وہ رائے مانگے, بھائی اس میں کیا کرنا. جس سے رائے مانگی وہ اپنی رائے دے دے. رائے دینے کے اندر چند باتوں کا خیال رہے گا. ایک تو رائے دینے کے اندر نفسانیت نہ ہو. نفسانیت کے معنی ہے کہ خود سونے کو جی چاہتا ہے تو رائے دے دی کے سونا چاہیے. یہ نفسانیت والی رائے تھی. اس رائے کا فائدہ نہیں. دوسری بات یہ دیکھنی چاہیے کہ رائے دینے کے اندر حاکمانہ انداز نہ ہو. اس وقت تو تعلیم کرنی چاہیے اور کیا ہوگا یہ حاکمانہ انداز ہو. تیسری بات ہے کہ رائے دینے کے اندر ایسا انداز نہ ہو کہ جس میں دوسرے کی رائے کا کاٹ نہ ہو. سونے والے ہیں تعلیم میں بیٹھنا چاہیے. دوسرے کی رائے کاٹ چند باتوں کا خیال رکھا ہے. ایک تو نقصانیت تو ہو, دوسرے کی رائے کا کاٹنے کا انداز نہ ہو اور دوسرے حاکمانہ انداز نہ ہو اپنی رائے دے دی. جس سے رائے مانگی وہ رائے دی. ہر آدمی رائے نہ دے لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے رائے کی تو ذمہ دار سے اجازت لے لے اور اجازت دے کر پھر وہ رائے دے. یہ بات ہے تو بڑی مختصر لیکن اگر اس طریقے سے کام کیا گیا تو میں سچ کہتا ہوں کہ پورے عالم کے کام کرنے والوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے گی. اور اجتماعیت جب پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں اور برکتیں کھلم کھلا ہر آدمی اپنی آنکھ سے دیکھے گا. یہ میں سمجھو کہ وہ مددوں اور برکتوں والا معاملہ وہ نبیوں کے زمانے میں ختم ہو گیا. من اور سلوا کا اترنا اور آسمان سے پکا پکا کھانا اترنا یہ سارا کا سارا نبیوں کے ساتھ ہو چکا. اب آئندہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین. جو معاملہ نبیوں کے ساتھ اللہ پاک نے غیبی مددوں کا کیا ہے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ وہی معاملہ ہم کریں گے. یہ اللہ کہتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین. اور قیامت تک اللہ وہی معاملہ کریں گے.